یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, البشير النذير, السراج المنير, الطهر الطاهر, الدر الفاخر, البحر الزاخر, العلن الظاهر, المنصور المؤيد, المصطفى الأمجد, حبيب إله العالمين, أبي القاسم محمد.
صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. قرآن مجید کی آیات کربلا کے میدان میں حسین کی کردار میں نظر آتے. کربلا جلوے عمل و قرآن, تجسم قرآن, قرآن ناطق اور قرآن صامت کی وحدت کا نام ہے. عظیم ترین قربانیاں پیش کی قرآن پر عمل کرتے ہوئے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وما لكم کیا ہوا ہے تمہیں, وما لكم اور کیا ہوا ہے تمہیں, الا تقاتلوا في سبيل الله کیا ہوا ہے تم قتال نہیں کرتے ہو, جنگ نہیں کرتے ہو خدا کے راہ میں. والمستضعفین اور ان لوگوں کے راہ میں جن پر ظلم ہوا ہے, جو زمین پر ضعیف قرار دیے گئے, ان کے راہ میں ان کے لیے آپ کیوں قتال نہیں کرتے, جنگ نہیں کرتے. من الرجال وہ مستضعفین کچھ مرد ہیں, والنساء کچھ عورتیں ہیں, والولدان کچھ بچے ہیں. الذين يقولون یہ کہتے ہیں, ربنا پروردگارا اخرجنا من هذه القريه ہمیں نکالو اس شہر سے, الظالم اهلها جس کے اہل اور باشندے ظالم ہیں. یہ قرآن کا پیغام ہے کہ خدا کے راہ میں جہاد کرنا اور مستضعفین کے راہ میں, مظلوموں کے راہ میں جہاد کرنا. مظلوموں کے راہ میں جب جہاد کرتے تب بھی خدا کے لیے ہوتا ہے, یعنی قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مظلومین کے مفاد میں جہاد کرتے ہیں, قصد قربت کے ساتھ مظلومین کے مفاد میں جہاد کرنا, یہ حکم قرآن ہے. ظالم کے سلسلے میں فرماتے ہیں, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آپ مائل بھی مت ہو جانا, مائل نہ ہونا, راغب نہ ہونا, تکیہ نہ کرنا ظالمین پر. ظالم پر تکیہ کریں گے, اس کی طرف مائل ہو جائیں گے تو آپ جہنمی ہو جائیں گے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اس کے نتیجے میں آپ جہنمی ہو جائیں گے. ایک جب بدقسمتی سے عالم اسلام کے تقریباً سارے حکمران دنیا کے طاغوت اور ظالمین کی قربت حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لیا کرتے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. وہاں تو فرمایا عزت علی الکفار، کفار کی نسبت میں آپ کا موقف سخت ہونا چاہیے. اشداء علی الکفار، کفار کی نسبت میں سخت ہونا چاہیے جو جان بوجھ کر دین خدا کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. رحما بینہم، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ واجب القتل ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں کھل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بلکہ جنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے دامن میں جا کے گرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی قیادت کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں مسلمان کس حد تک بدل گئے. کم از کم یہ حقائق معلوم ہو اسلامی معاشرے کو کیا ہو رہا ہے. پہلا قدم اور سب سے اہم قدم معلومات دینا ہے. انسان ایک فکری علمی مخلوق ہے، اس کے اعمال، اس کے علم اور اس کے فکر، اس کے عقیدے کے نتیجے میں انجام پاتے ہیں. انما الحیات عقیدۃ و جہاد، یہ کلام منسوب ہے امام کی طرف، سید شہداء کی طرف. فرماتے ہیں زندگی، اس حدیث کے دو معنی کر سکتے ہیں. ایک قسم کے قاعدے کلیہ بیان کرتے ہیں، دنیا میں سارے لوگ چاہے اہل حق ہو چاہے اہل باطل ہو، ان کی زندگی میں دو چیزیں، ایک عقیدہ ہے، دوسرا اس عقیدے کے راہ میں کوشش، جہاد. جہاد پوری کوشش کا نام ہے، صرف کوشش نہیں ہے، پوری توانائی کے ساتھ کوشش کرنا، اسی لیے جنگ کو جہاد کہتے ہیں. تو یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب امام نے فرمایا اور امام کی زبان سے تعریف، یعنی تعریف ہو رہی ہے، مدح کر رہے ہیں، تو اس کو قرینہ کہتے ہیں. قرینہ کہتا ہے، قرینہ یعنی بولنے والا جب امام ہے تو خود بخود یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے عقیدے سے مراد عقیدہ حق ہے. انما الحیات، حیات سے مراد ہر زندگی نہیں ہے، حیات طیبہ ہے، پاکیزہ حیات، انسانوں کی حیات، خدا پسند حیات، پیغمبر پسند حیات، امام پسند حیات، انسانوں کی زندگی کیا ہے؟ عقیدہ، صحیح عقیدہ ہو اور اس صحیح عقیدے کے راہ میں جہاد ہو. سعادت مند، حیات طیبہ میں دو رکن ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا، علمی کوشش ہو، سیاسی کوشش ہو، ثقافتی کوشش ہو، معیشتی کوشش ہو، جنگی کوشش ہو، خلاصہ صحیح عقیدے کے راہ میں وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی توانائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، زمان اور مکان کی امکانات اور وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے، دشمن کی سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوستوں کی توانائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. انما الحیات عقیدۃ و جہاد. تو یہ قرآن کا پیغام ہے، امام کا بھی یہی پیغام ہے. خدا نے انسان کے وجود میں دو طاقت رکھی ہے. ایک طاقت اس کو لذات کی طرف دعوت دیتی ہے، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ، لذتیں حاصل کرو. یہ حیوان میں بھی ہے، ہمارے چھوٹے بچوں میں بھی، ہمارے پاس بھی. دوسری طاقت انسان کے ملکوتی پہلو ہے، انسانی پہلو ہے، اعلیٰ پہلو ہے. یعنی انسان میں ایک حیوانیت ہے، حیوانیت کا تقاضا کیا ہے؟ لذتیں لے لو، مزے اڑاؤ، خوشی حاصل کرو، بس ایک ایسی طاقت ہے جس کو آپ بحری طاقت، گنگی طاقت کہہ سکتے ہیں. بس لذت لینا ہے، جی کس طرح سے لذت لینا ہے، جیسے بھی ہو. پیٹ کہتا ہے کہ سیر ہو جاؤ، جیسے بھی ہو، حلال سے حرام سے. کان کہتی ہے کیا، اچھی آوازیں سنو، حلال سے حرام سے. آنکھیں کہتی ہے اچھی تصویروں کو دیکھو، حلال حرام. لیکن انسان کے اندر دوسری ایک طاقت ہے جو اس طاقت سے مافوق ہے، وہ اس کی انسانیت ہے، اس کی عقل ہے، اس کی پاکیزہ فطرت ہے، دین کی تعلیمات. وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ ایسی لذتیں حاصل کرو جو آپ کی انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل نہ کرے، آپ کو خدا سے دور نہ کرے، آپ کو انسانیت سے دور نہ کرے. تو انسان کے اندر یہ دو طاقتیں ہیں، ان دو طاقتوں میں ہمیشہ جنگ ہے. اعلیٰ اہداف و مقاصد اور اس کے انسانی خواہشات کہتے ہیں کہ بھائی اپنی انسانیت کی تعمیر کرو، حیوانیت کو انسانیت کا تابع بناؤ. اور اس کے اندر جو حیوانیت ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی انسانیت کو حیوانیت کا تابع بناؤ. ابھی دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سارے انسان، افراد اور معاشرہ اور حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کے کمال کے لیے انسان کے حیوانی طاقتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیاوی طاقتیں، مادی طاقتیں کہتی ہیں کہ انسان کی حیوانیت کے لیے انسان کی انسانیت سے فائدہ اٹھانا ہے، انسانیت خدمت گزار بن جائے، نوکر بن جائے حیوانیت کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ حیوانیت نوکر بن جائے انسانیت کے لیے. البتہ یہ مختصر دو جملہ ہے، لیکن تفصیل میں بہت کچھ گفتگو کرنا پڑے گا. یہ خلاصہ یہ تعلیمات ہے، دونوں انسان کی ضرورت ہے، حیوانیت بھی انسان کی ضرورت ہے، انسانیت بھی انسان کی ضرورت ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ کس کو کس کا خادم بنائے، کس کو آقا بنائے، کس کو غلام بنائے، کس کو سوار بنائے، کس کو سواری بنائے.
محمد و آل محمد
تو عرض کی، یہ خود انسان کے وجود کے اندر خدا نے رکھا ہے. تو مبارزہ، ایک جہاد انسان کے وجود کے اندر ہے. جب لشکر اسلام ایک جنگ سے فارغ ہو کر آ گئے، آج کل کی جنگ کسی حد تک اگرچہ خطرہ زیادہ ہے لیکن خطرناک کم تر ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں سے گولی آنے والی ہے، اچانک گولی آ جاتی ہے. لیکن قدیم زمانے جیسے داعشی لوگ کرتے ہیں، کیا ہے، سر تن سے جدا کرنا، خلاصہ ایک ڈراؤنی حالت، خلاصہ ایسی جنگ سے وہ فارغ ہو کر آ رہے تھے، ایسی جنگ سے فارغ ہو کر آ رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر. مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اس گروہ کو جنہوں نے جہاد اصغر کو انجام دیا، جہاد اکبر باقی. جہاد اکبر کیا تھا؟ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایک مبارزہ باہر کی طاقتوں کے ساتھ، ایک مبارزہ اپنے نفس کے خواہشات کے ساتھ. ایک اہم چیز ہے، بس ایک مبارزہ انسان کے وجود کے اندر ہے. پہلا اپنے نفس کے ساتھ اس جنگ میں کامیاب ہونا پڑے گا. حضور کی حدیث ہے، فرمایا ہر انسان کے لیے شیطان ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے بھی؟ فرمایا میرے بھی، لیکن میرے شیطان نے میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے. معصوم ہستی ہے، تو نفس سے پیغمبر معصوم نفس ہے. نفس کی یہ خواہش ہے لذتیں لے لے، لیکن معصوم ہونے سے بندگی کے اعلیٰ درجات پر، بندگی کے جس مقام پر پیغمبر پہنچے کوئی نبی نہیں پہنچ سکا ہے. اسی لیے میرا نفس، ہمارے نفس بھی لے کے فرض کیجئے، ابھی محرم کے یہ اشرہ گھر میں بیٹھ کر آرام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے نفس کم از کم اسی عشرے میں مسلمان ہو گئے، حسینی ہو گیا، حسینی ہو گیا نا، یعنی واقعا آپ کی لذت اسی میں ہے کہ مجلس میں آیا. دوسرا، آپ جیسے ایک آدمی ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی ثقافت اس کے پاس نہ ہو، اس کو مزہ نہیں آئے گا، وہ تکلیف محسوس کرے گا. یعنی یہ نفس، انسانوں کی طبیعت اقسام ہے، اس کے باوجود کیوں آپ کو نماز میں، دعا میں، عبادت میں، مجلس میں مزہ آتا ہے؟ یہ نفس مسلمان ہو گیا ہے. درجات ہے اسلام کے، کم از کم کچھ حوالوں سے ہمارا نفس مسلمان ہو گیا ہے. تدریجاً پورا کامل مسلمان بنا سکتے، لیکن یہ مبارزہ انسان کے وجود کے اندر ہے. اسی لیے جہاد اکبر، انسان مجاہد ہے روزہ اول سے، وہ بھی اپنے نفس. حضرت ابو ذر سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، کہا کہ آپ اپنے عزیز ترین، ابھی حدیث تفصیل میرے ذہن سے نکل گیا، فی الحال بعد میں بیان کریں گے، تو عرض کر رہا تھا مراد حضرت ابو ذر کے مراد بھی تھا یہ آپ کے نفس، نفس کے سازشوں سے اپنا آپ کو بچاؤ. لیکن عین الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، حدیث تو نہیں ہے، قول حضرت ابو ذر ہے، لیکن ابو ذر آشنا بے مزاج نبوت و امامت ہے، حدیث نہ بھی ہو عظیم شخصیت ہے، لیکن ویسے بھی تو ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد اکبر، جہاد اصغر. حضرت آدم جب خدا نے خلق کیا، پہلے ہی جہاد اصغر کے کام میں لگا دیا. حضرت آدم کو بھیجا جنت، شیطان نے آ کے گمراہ کیا. یہ واضح ہے عقیدے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، احادیث کے حوالے سے، حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا ہے، ترک اولا کیا ہے. اچھا، اس وقت کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، احکام شرع نازل نہیں ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرے تو گناہ ہو جاتا. جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم نبی بنا دیے گئے اور شریعت نازل ہو گئی. ویسے بھی حضرت آدم کو جو جنت سے نکالے گئے وہ سزا نہیں تھی، کیونکہ حضرت آدم کو خلق کیا تھا خدا نے، زمین کے لیے خلق کیا تھا، جنت میں رہنے کے لیے خلق نہیں کیا تھا. انی جاعل فی الارض، ارض عربی میں زمین کو کہتے ہیں، خلیفہ. آدم کو میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. تو ظاہر جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت میں جانے والا نکلتا نہیں ہے، حضرت آدم وہاں گئے تھے نکلنے کے لیے. صرف ہمارے احادیث کہتی ہے وہ دنیاوی جنت تھی، وہ اخروی جنت نہیں تھی، لیکن بہرحال وہاں پر بھیجنے کا ہدف احادیث بیان کرتی ہے، دشمن شناس ہو جائے تاکہ اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے. بسا اوقات ہم اپنے مخالف کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کو دوست سمجھتے ہیں، مخالف کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن کو دوست. کیونکہ جو حقیقی دشمن ہوتا ہے دشمنی کا اظہار نہیں کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. جو آپ کا دوست اور خیرخواہ ہے آپ کے خامیوں کو بیان کرتا ہے، تو ہم برداشت نہیں کرتے. ابھی انقلاب ایران کے بعد سے مسلسل کوشش یہی تھی کہ اسرائیل مسلمانوں کے دوست شمار ہو جائے، ایران کے دشمن شمار ہو جائے. آپ دیکھیں کیا کر رہے ہو اور کیا کر دیکھو. اسی لیے سارے اسلامی مجاہدین مقاومت کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کی جہالت اور حماقت اور بے بصیرتی کی وجہ سے، اور ان کے قائدوں کی خیانت کی وجہ سے، یہ اسلامی مجاہدین کو استعمال کرتے ہیں اپنوں کے خلاف دشمنوں کے مفاد میں. تو حضرت آدم گئے تھے جنت میں تاکہ دشمن شناس ہو جائے، اور حضرت آدم کو بھی وہاں پر دھوکہ دیا. عرض کیا کہ عصمت کے ساتھ جو منافی ہے وہ گناہ ہے، حرام اور واجب کی خلاف ورزی کرے. جو دھوکہ دیا، ترک اولا کیا حضرت آدم نے، اس میں بھی روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ابھی تک تجربہ نہیں تھا کہ خدا کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. شیطان نے جنت میں کیا کہا، وَقَاسَمْهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھایا حضرت آدم کے لیے اور حضرت حوا کے لیے، یہ ضمیر تثنیہ ہے دو کے لیے. انی لکما من الناصحین، میں آپ کے خیر خواہ ہوں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ ہمیشہ یہی جنت میں رہیں، عیش کرتے رہیں. لیکن یہاں روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو دھوکہ اس لیے ہو کہ اس نے قاسمہما قسم کھایا خدا کے نام سے، اور اس کو حضرت آدم کو اندازہ نہیں تھا کہ خدا کے نام سے خدا کے جنت میں ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھنے والے خدا کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، خدا کے نام سے عتبات اہل بیت کو، مزارات شریف کو منہدم کیا ہے، توحید کے نام سے صرف خدا پرستوں کا قتل عام کیا ہے. خدا کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے سلسلہ اب تک جاری ہے. یہی پیغام اس دن دینا تھا حضرت آدم کے ذریعے فرزندان آدم کو کہ مقدس ترین پاک ترین ہستیوں کے نام سے ناپاک ترین مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت. تو عرض کے وہاں پہ دیکھیے حضرت آدم کے ساتھ شیطان کو خلق کرے اور آدم کو حکم ہو اس کے ساتھ مقابلہ کرے، سب سے پہلے ذمہ داری دشمن شناس ہو جائے، حقیقی دشمن کو پہچان لے. یہ دیکھیے شروع ہے کل بشر کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہر بشر کے اندر بھی مبارزہ ہے، ہر بشر کے اندر بھی مبارزہ ہے، جہاد اکبر ہے. اور ہر نبی کے ساتھ اس یہی پیغام ہے، وعدے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر نبی کو، ہر رسول کو مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں، ہر قوم میں رسول روانہ کیا اس پیغام کے ساتھ کہ خدا کی بندگی کرو، خدا کی اطاعت کرو، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے، سرکش طاقتوں سے اجتناب کرو. دیکھیے مبارزہ، مقابلہ طاغوت کے ساتھ، خدا کے مقابل میں سرکشی کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ. خود لا الہ کیا ہے؟ یا نفی کرو، لا الہ یعنی ہر تمام معبودوں کو نفی کرو. کیسے نفی کرنا؟ اعتقاد کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، محبت کے حوالے سے. عقیدہ میں بھی نفی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. محبتوں میں بھی نفی کرو، خدا کے علاوہ کسی معبود سے محبت نہیں کرنا ہے، کسی اور سے محبت نہیں کرنا ہے. اور عمل میں بھی خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا ہے. تو یہ مبارزہ، باطل کے ساتھ مبارزہ کرنا اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، تمام انبیاء کے تعالیم میں اور خصوصاً اسلام کے تعالیم میں موجود. مشہور حدیث ہے، من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس مسلم. اگر کوئی کسی پکارنے والے کی آواز سنتا ہے، پکار رہا مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. پکارنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے، یہ بھی نہیں فرمایا حدیث میں. من سمع منادیا ینادی، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے یا للمسلمین، مسلمانوں میری مدد کرو، فلم یجبہ، اس کی جواب نہ دے، اس کو لبیک نہ کہے، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی ظالم کے ساتھ غیر مسلم پر بھی ظلم ہو، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظالم کو رسوا کرنا. مولا نے انہیں آخری لمحات میں جب وصیت فرما رہے تھے کیا فرمایا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. میرے فرزند، میرا حسن، میرا حسین، کونا للظالم خصما، آپ ظالم کے دشمن بنو، وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار بنو. یہ پیغام قرآن ہے، اسی پر انبیاء نے عمل کیا، اسی پر ائمہ اطہار نے عمل کیا ہے. مولا امیر المومنین، آپ دیکھتے ہیں جب خبر سنتے انبار، جو جہاں پر داعشوں کی جنگ تھی وہی علاقہ ہے، تو ایک عیسائی عورت کے پاؤں سے جو خلخال تھا پاؤں میں اس کو چھین لیا ہے. تو فرمایا کوئی یہ خبر سن کر اگر مر جائے میں علی اس کے مذمت نہیں کرتا ہوں, یعنی لائق ہے, شائستہ ہے ایسے ظلم کی خبر سن کر مر جائے. عورت ماری نہیں گئی ہے. ابھی دیکھیے وہاں پر کیا ہوا, عورتوں کو اسیر بنا کر کنیز کے طور پر فروخت کیا. جوان لڑکیوں کو 12,000, کل ہی کوئی داعشی کا وہ تھا انٹرویو, وہ بھی اپنے ملک جا کر تونس جا کر یہ انٹرویو دیا ہے. جوان لڑکیوں کا $12,000 اور اسی حساب سے بیچتے تھے کنیز بنا کر. یہ ظلم, یہ ستم ان داعشوں کے ساتھ مقابلہ کس نے کیا؟ علی کے ماننے والوں نے مقابلے کیا, کسی اور نے مقابلے نہیں کیا. منافقت بہت کی, جھوٹ بہت بولا, ریاکاری بہت کی, لیکن درخفا ان کی مدد کرتے تھے, بلکہ غلطی کے نام سے بارہا و بارہا اوپر سے اسلحہ ان کے لیے گرایا. امریکہ نے بھی غلطی ایک دفعہ, دو دفعہ, 10 دفعہ, 20 دفعہ تو غلطی نہیں کرتے. کیوں غلطی سے عراقی جو مجاہدین ان کے لیے اسلحہ کبھی نہیں گرایا؟ یہ غلطی صرف اس طرف کیوں ہوتی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ تعلیمات قرآن ہے, تعلیمات اسلام ہے, تعلیمات اہل بیت ہے. یعنی اہل بیت صرف تعلیمات اگر ہو ممکن انسان پر اثر نہ کرے, اہل بیت نے تمام تر مشکلات کے باوجود اس پیغام پر عمل کیا ہے, اس پیغام پر عمل کیا ہے. روایت میں یہاں تک کہ قنبر جیسی شخصیت, عظیم عظیم شخصیت قنبر, جب مولا کے حکم سے کسی کو تازیانہ مارا, حکم شرعی, حد شرعی جاری کرنے کے لیے 3 تازیانہ زیادہ لگ گیا, مولا نے اس سے قصاص لیا ان 3 تازیانوں میں, ان 3 تازیانوں کا قصاص لیا. پیغمبر کی سیرت میں یہ ہے, اہل بیت کی سیرت میں یہ ہے. تو عرض یہ کربلا کا یہ پیغام ہے, حسین نے اس کو عملی کیا. خطبہ منیٰ میں آپ دیکھیے امام کیا فرماتے ہیں, اصحاب پیغمبر, تابعین اور شیعیان مخلص کو جمع کر کے سخت لہجے میں امام ڈانٹتے ہیں, یہ کیا ہوا ہے تمہیں, تمہیں کیا ہوا ہے, حکم خدا کی خلاف ورزی ہو تم کوئی فکر نہیں ہے, شریعت پیغمبر کی خلاف ورزی ہو کوئی تمہیں فکر نہیں ہے, اپنے آبا و اجداد کے رسومات کی خلاف ورزی ہو تو چیختے ہو. یہ حالت ابھی بھی ہے نا, ہمارے آبا و اجداد کے رسومات کی خلاف ورزی ہو سب چیخیں گے, لیکن حکم خدا, حکم رسول کی خلاف ورزی ہو جائے تم خاموش ہو. فرماتے تم نے دین کے لیے کیا دیا ہے, نہ کسی کی دشمنی تم نے مول لی ہے, نہ کسی کی دشمنی, نہ کوئی مال اس راہ میں خرچ کیا ہے. بنو امیہ کو مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط, تمہاری جان سے پیاری, جان سے پیار اور موت کے خوف نے بنو امیہ کو تمہارے گردنوں پر مسلط کیا ہے. تم نہیں دیکھتے ہو اس وسیع مملکت میں ہر جگہ پر لوگ زمینگیر ہیں, غریب بے کس لوگ زمینگیر ہو چکے ہیں, آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں, اپنے حق مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. ہر ممبر پر ایسا بڑا خطیب ہے جو برومیہ کی شان میں قصیدہ سرا ہے, مظلوموں کو یہ مجرم ٹھہراتے ہیں, یہی نا عموماً مظلومین مجرمین ہیں اور ظالم قابل تعریف اور قابل مدح. کیا ہوا تمہیں؟ فرماتا ہم نے قیام کیا ہے, اس قیام کا ہدف فیامن المظلومون من عبادک, خدایا تیرے مظلوم بندے کو امن و امان مل جائے. میرے قیام کا مقصد فیامن المظلومون من عبادک, خدایا تیرے بندوں میں سے جو مظلوم ہیں ان کو امن و امان مل جائے. امن صرف قتل کا مسئلہ نہیں ہے, جیل کا مسئلہ نہیں, جیل سے امن میں امن و امان، قتل سے امن و امان، معیشت کے حوالے سے امن و امان، عزت کے حوالے سے امن و امان، ہر حوالے سے امن و امان ہو، معاشرے میں ہمگیر امن و امان ہو، یہ معاشرہ ترقی کرے گا. ممکن ہے بعض اوقات جیل میں نہ ڈالے، قتل نہ کرے، لیکن معیشت کے لحاظ سے امن نہیں ہے. ایک تعلیم حاصل کرنے کا راستہ بند ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کا راستہ بند ہے. خلاصہ یہ معیشت کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے ظلم و ستم ہے. بدقسمتی سے ہم خود امام کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظلم ختم کرنے میں امام کے ساتھ دے. یہ تمنا بھی اپنی جگہ پر بڑی عبادت ہے، لیکن پختہ نہیں ہے. جس دن مجھ پر ظلم ہوگا، میرے عزیز پر ظلم ہوگا، اس دن میں چیخوں گا. لیکن اگر ہمارے کسی دشمن پر ظلم ہو تو کہوں گا ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا. یعنی میں ظلم کے دشمن نہیں ہوں، عدالت کا حامی بھی نہیں ہوں، اپنے لیے عدالت چاہتا ہوں، اپنے لیے ظلم نہیں چاہتا ہوں. لیکن دوسرے کے لیے پڑوس بھی ہو، اس کے لیے عدالت کے بھی طلبگار نہیں ہوں، ظلم سے بھی نفرت نہیں. تو میں حقیقتاً نہ ظلم کا دشمن ہوں، نہ عدالت کا دوست ہوں. تو امام ایسا مفاد پرست نعرے لگانے والے سارے امام کے ساتھ نہیں دے سکیں گے. آپ نے دیکھا ہے عالم خواب میں ایک آدمی نے دیکھا کہ امام تشریف ہے، تب دعا کسی مقرر کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ہم شاید لائق نہ ہو امام کے ظہور کے، امام کے امامت کے فرائض انجام دینے کے. تو دعا کرنے سے اس نے معذرت کی. ارے یہ نہیں کرنا چاہیے، بہترین تمنائیں آپ کے ہونے چاہیے. اس وقت بہترین تمنا، بہترین دعا امام کے ظہور کا دعا ہے، پاک ترین خواہش ہے، سب سے اعلیٰ خواہش. کل عالم کو اصلاح کرنا اور کل عالم کو خدائی بنانا، علوی بنانا، حسینی، اس سے بڑھ کر تمنا نہیں، اس سے بڑھ کر دعا نہیں. اپنے آپ کو اتنی دعا کرو کہ اپنے اندر وہ رنگ پیدا ہو جائے. الفاظ زبان اور دل میں کرامتا ہوتا ہے. تو عرض کر رہا تھا لیکن اس نے یہ بات کی. اب یہ شرعی معیاروں کے مطابق نہیں، شریعت میں حکم ہے کہ آپ کی دعا ہونی چاہیے، دعا کرنا چاہیے ظہور امام کے لیے. خلاصہ ایک مومن کو غصہ آئی، یہ کیسی بات ہو گئی، ہم کیوں تیار نہیں، ہم تیار ہیں. بس اوقات ہمیں اپنی کمیوں کا اندازہ نہیں ہوتا، اپنی نقائص کا اندازہ نہیں ہوتا، کبھی غور نہیں کیا ہے. اس وجہ سے تو عالم خواب میں دیکھا کہ امام نے ظہور فرمایا ہے. اب یہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام فرماتے تمہارا مکان بس بھی ہے، تمہارا بھی پیسہ بس بھی. ایک ایک کر کے سارے غصبی ثابت ہوا. آخر میں کہا تمہاری زوجہ کے ساتھ تمہارے نکاح بھی باطل ہے. فوراً غصہ آئے، یہ کیسا امام ہے، نعوذ باللہ. جیسے ہی غصہ آ کر امام پر اعتراض کرنے لگا، خواب سے بیدار ہو گیا، پتہ چلا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ واقعا دیکھیں، اگر کسی آپ کے دشمن کے حق میں ظلم ہو جائے، آپ کو ظالم سے، آپ ظالم سے خوش ہوتے ہیں یا ظالم پر غصہ کرتے ہیں، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ظلم سے نفرت ہے یا صرف اپنے اوپر ظلم سے نفرت. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ پیغام دین ہے. اب کس طریقے سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے ظلم کے ساتھ، کس طرح سے مظلوم کی حمایت کر سکتا ہے؟ اس آیت میں یہی فرمایا، آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے، تم قتال نہیں کرتے خدا کے راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور مظلوموں کے راہ میں، جن جو ضعیف قرار دیے گئے ہیں، پسائے گئے ہیں، مظلوم طبقے کے راہ میں، عورتیں، مرد، بچے، جو کہتے خدایا ہمیں اس ظالم شہر سے نکال لے جاؤ. کیوں قتال نہیں کرتے ہو؟ کیوں جہاد نہیں کرتے ہو؟ کون جہاد کرے گا؟ جان تو سب کو پیاری ہے، زندگی کرنا سب چاہتے ہیں، زخم برداشت کرنا بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، انسان ڈرتا ہے موت سے. بعض بزرگان کا جملہ ہے، خوف ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، غلامی قبول کر دیں. ہمارے ملک کے صدر, میں اپنے موجودہ صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلی طور پر ہمارے ممالک, پوری دنیا کے ممالک کے صدر, وزیر اعظم, وزراء, کتنے بڑے لوگ ہیں, کتنے مغرور لوگ ہوتے ہیں, ہم جسوں کو تو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دیں گے, لیکن دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے کتنے ذلیل ہو جاتے ہیں, کتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ انسان کو ایک طمع, دوسرا خوف ذلت کے لیے, غلامی کے لیے تیار کرتا ہے. خوف کی وجہ سے آدمی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, معاشرے بھی ترقی نہیں. ایک جوان آگے ترقی نہیں کرتا, ڈرتا ہے یہ کروں کیا ہو جائے, کیا ہو جائے, کیا ہو جائے گا. خوف ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے, قوموں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے, قوموں کی غلامی کے وجہ خوف ہے, ڈرتا ہے, چاہے جان کے حوالے سے ڈرے, چاہے مال کے حوالے سے ڈرے, جس حوالے سے خوف, از غیر خدا, غیر خدا سے خوف انسان کی ترقی کے راہ میں مانع ہے, قوموں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے. اور لیکن خوف از خدا انسان کی ترقی کے باعث ہے. جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, غیر خدا کا خوف نکل جاتا ہے. خدا کا خوف ہو, غیر خدا کا خوف نکل جاتا ہے. الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وہ لوگ جو پیغام خدا کو پہنچاتے ہیں, وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں, غیر خدا سے نہیں ڈرتے. ایسے خوف ہو, اگر خدا کے خوف انسان کے دل میں آ جائے, غیر خدا کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو انسان اس وقت باطل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, سپر طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, دنیا کے جابروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, ہر حوالے سے مقابلہ, مالی ہو, سیاسی ہو, ثقافتی ہو, جنگی ہو, جس قسم کا مقابلہ ہو, اس مقابلے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہ ہے, دل میں خوف خدا ہو. دل میں خوف خدا ہو, غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہے. انسان موحد بن جائے, اہل توحید بن جائے, خوف میں اہل توحید, خوف میں اہل توحید بن جائے. امام خمینی کے کیا راز ہے؟ ائمہ معصومین کے عظیم مقام ہے, جو آپ جانتے ہیں, کم و بیش جانتے ہیں. اہل بیت کے مقام اور معرفت کی بات کرنا خلاصہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, لیکن امام خمینی ہم جیسے انسان تھے, آبائی طور پر کشمیر سے گئے, لیکن ان کی کامیابی کا راز کیا؟ یہی خوف خدا. خوف خدا ہو تو غیر خدا کا خوف دل میں نہیں ہوتا, خود بخود غیر خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. بس جس کے دل میں خوف خدا ہو کو وہ مقابلہ کر سکتا ہے باطل کے ساتھ, اپنے نفس امارہ کے ساتھ بھی وہی مقابلہ کر سکتا ہے. ورنہ میں نفس امارہ کے سامنے بے بس ہوتا ہوں, کوئی مزیدار چیز ہے اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہوں. کوئی اپنی کتاب میں لکھا ہے کسی نے کہ ایک آدمی فرق 5000 تنخواہ اگر لیتا ہے تو 5000 خرچ کرتا ہے, 10000 لیتا ہے 10000 خرچ کرتا ہے, 1,00,000 لیتا ہے 1,00,000 خرچ کرتا ہے. یعنی وہ اپنا, اس کے کنٹرول جیب پر نہیں, جیب اس پر کنٹرول کرتا ہے. یعنی ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا, کمزور لوگ ہوتے ہیں. لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہو, کائنات پر کنٹرول کر سکتا ہے, وہ صرف خدا سے پوچھتا ہے. ایک خوف خدا ہے, دوسرا حب خدا ہے, محبت خدا. یہ دونوں عظیم نعمتیں اہل بیت کے پاس تھی. اعلیٰ درجہ میں آپ زیارت جامع پڑھتے ہیں, التامین فی محبت اللہ, اہل بیت محبت خدا میں تمام اور کامل درجہ پر فائز تھے. اس طریقے سے عشق خدا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اطعام کے 3 دن سے بھوکے ہیں. نطعمکم لوجہ اللہ, خدا کے لیے اطعام کرتے, خدا کے لیے. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں وجہ اللہ, خوف بھی نہیں ہے. لیکن اس سے سورہ حل عطا میں آخر میں جا کر انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خوف خدا بھی ہمارے پاس، لیکن ہمارا عمل عشق خدا میں ہے، لیکن خوف خدا بھی ہمارے دل میں ہے، موحد ہونا چاہیے. خوف ضروری نہیں کہ جہنم میں عذاب کرنے کے، کیونکہ معصوم ہے. عظمت خدا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جو مقام خدا کا خوف اس کے دل میں، عظمت خدا کا خوف اس کے دل میں، اس کے لیے دو جنت ہے، معنوی جنت، مادی جنت، روحانی جنت. وہ جنت جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم صرف مادی جنتوں کو سمجھ سکتے. تو ولمن خاف مقام ربه جنتان، دونوں قسم کی جنت اس کے لیے جس کے دل میں مقام خدا، عظمت خدا کا خوف. عظمت جتنی عظمت کی شناخت ہو اتنا اس کا خوف دل میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے، فرض کیجیے ابھی رہبر معظم حضرت آیت اللہ سیستانی ان کے پاس پہنچ جائیں گے، ممکن اچانک گھبرا جائے، یعنی ایسے گھبرا جائیں گے اپنا نام بھی بھول جائیں گے. کم از کم میں اپنی، میرا تصور یہ ہے، آپ کے بارے میں ایسا تصور کرنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن عام طور پر مجھ جیسے انسانوں کی یہ حالت، کسی عظیم شخصیت کے پاس پہنچنے کے بعد اچانک ہو، وہ بھی سوچے سمجھے بغیر، تو ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں غلط طریقے سے اس کو ماروں، خدا نہ خواستہ وہ جواب نہیں دے گا، انتقام بھی نہیں لے گا، وہ خدا ہی انسان ہے نا، معاف کرے گا. سیرت معصومین پر چلنا ہے. اس علم کے باوجود اس شخصیت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوں، ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں. شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے نا، بعض اوقات خوف کسی کے ظالم کے ظلم کی وجہ سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات عظیم شخصیت کی شخصیت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. وہ بہت شیرین خوف ہوتا ہے، مزیدار خوف ہوتا ہے، یعنی اس خوف میں محبت و خوف کی ملاوٹ ہے. تو یہ پیغام اس آیت کا اور سیرت اہل بیت کا ہے کہ خوف خدا کو مت بھولنا، خدا کے سامنے. اسی دنیا میں بھی بس اوقات خدا کے سامنے ہوتا ہے. احادیث میں ہے کہ ظالم کے ظلم کا جواب بس اوقات خدا اسی دنیا میں دیتا ہے. مولا فرماتا ہے الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم، حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم کرنے والے کیا ہوا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، عراق میں صدام نابود ہو گیا. صدام کو کیوں نابود کیا؟ اسی صدام کے دوستوں نے، سعودی عرب نے، کسی مسلمان فرقے کے فقہ اجازت نہیں دے سکتا ہے کافر ملک مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے تعاون کرے. افغانستان کے طالبان پر حملے کی دعوت انہوں نے دی ہے، صدام پر حملے کی دعوت انہوں نے دی ہے. یہ ظالم کو خدا ختم کرتا ہے، صدام ہو، طالبان ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو. اور خود ابھی دیکھیں رسوا ہو رہا ہے سعودی، جو ظلم کیا مومنین پر اس کی وجہ سے، یعنی اخلاقی طور پر شکست کھا گیا ہے. دنیا میں سب کو پتہ ہے جو ظلم کر رہے ہیں یمن کے مظلومین پر، بحرین کے مظلوموں پر. تو ظالم کو اسی دنیا میں خدا سزا دیتا ہے. اب دیکھیں دو خدا کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے دو ملک تھے، البتہ ان کے کئی پٹھو ہیں، لیکن آگے سعودی اور قطر، اب دونوں کے حشر دیکھیں، اخلاقی لحاظ سے رسوا ہو گئے، سیاسی لحاظ سے رسوا ہو گئے. خلاصہ خدا ظالم کو مزید موقع نہیں دیتا ہے، لیکن دنیا میں غالباً ایسا ہے. احادیث بیان فرماتے ہیں کہ ظالم سے خدا انتقام لیتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے ظالم سے انتقام لینا. خدا نے مومنین کو حکم کیا، اس لیے دیکھیے خدا نے مومنین کی مدد کی، مومنین نے ان کو شکست دی، رسوا کیا، یا عسکری شکست دی یا اخلاقی شکست دی. منہ دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے کیا دکھا سکتا ہے؟ یمن کے مظلومین پر جو ظلم کر رہا ہے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کربلا میں بھی یہی پیغام ہے، ایک طرف عشق ایک طرف خوف، اور اس کے خوف بھی وہی عظمت خدا کا خوف جو عشق کے ساتھ مخلوط خوف. حسین مولا ابوالفضل عباس کو مشہور اشعار ہے، میدان میں جب آپ گئے جنگ کے دوران آپ کے بازوئے مبارک قطع ہونے کے بعد، یا نفس لا تخشی من الکفار، اے عباس کی جان، اے نفس عباس کفار سے نہ ڈرنا، یہ کافر ہے، کفار سے نہ ڈرنا. ناصری کافر ہے ظاہر ہے، دشمن آل محمد کافر ہونے میں شک نہیں ہے. یا نفس لا تخشی من الکفار وابشری بجنت برحمت الجبار، اور بشارت ہو تمہیں رحمت خدا کا. لا تخشی من الکفار، کفار سے نہیں ڈرتے کیوں؟ برحمت الجبار، کیونکہ خدا پر یقین ہے، خدا پر یقین ہے. اب عشق، عرض کے کربلا میں عشق کا غلبہ تھا، خوف بھی عاشقانہ خوف تھا، جس طرح سے ایک بچہ اپنے پیارا بابا سے اپنے پیارے والد سے ڈرتا ہے وہ عاشقانہ خوف ہوتا ہے. اسی لیے شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں چاہے ہم موت پر جا گرے چاہے موت ہم پر آ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا. باطل کے ساتھ مقابلہ وہ کر سکتے جس کے دل میں خوف خدا ہو یا عشق خدا ہو. وہ اشعار جو نسبت دی جاتی ہے امام کی طرف، نسبت کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ اشعار حقیقتاً زبان آل امام ہے. اگر نسبت ثابت بھی نہ ہو، یہ اشعار حقیقتاً زبان آل امام ہے. ترکت الخلق طراً فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، میں نے سارے مخلوقات کو ترک کی، چھوڑ دیا، فی ہوا کے تیری محبت میں، وایتمت العیال لکی اراکا، اپنے بچوں کو میں نے یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کرو. فلو قطعتنی فی الحب ارباً، اپنی محبت میں مجھ کو ٹکڑا ٹکڑا بھی کرے گا، لما حن الفؤاد الی سواک، میرے دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. اولاد سے بھی محبت الہی نگاہوں سے کرتے ہیں. علی اکبر سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر ہے. علی اصغر سے محبت کرتے ہیں، خدا یہ مصیبت آسان ہے کہ تیری نگاہوں کے سامنے. آج سفیر حسین مسلم ناقیب کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، عظیم ہستی. حسین نے فرمایا، اخی و ثقتی من اہل بیتی، یہ مسلم میرے بھائی ہے، اہل بیت کے درمیان میرے با اعتماد ہستیوں میں سے ایک. حضرت مسلم کوفہ گئے، عظمت حضرت مسلم کو دیکھی، ایک سنہری موقع ہاتھ میں آیا تھا ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے، کیوں آپ نے قتل نہیں کیا؟ کئی وجوہات علماء تاریخ علماء سیرت بیان کرتے ہیں، جن میں سے دو کی طرف خود حضرت مسلم نے اشارہ کیا. ایک اخلاقی مسئلہ، یہ مہمان تھا ہانی کے گھر پر، میں نے نہیں چاہا ہانی کے مہمان کو قتل کر. اس کی زوجہ نے مجھ سے درخواست کی تھی، یا مسلم میرے گھر پر مہمان کو قتل نہ کرنا. اہل بیت اقدار کے محافظ ہے، انسانیت کے محافظ ہے. انسانیت اگر محفوظ رہی تو اہل بیت کی بدولت، اگر دین محفوظ رہا اہل بیت کی بدولت، کردار زندہ رہی تو اہل بیت کی بدولت. حکومت چلی گئی، چلی جانے والی چیزیں ہیں، یہ قدریں ہیں جو زندہ رہتی. تو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ائمہ اطہار تاریخ کے امام ہیں، وقت کے صرف نہیں ہیں، سیاسی مدار اپنے وقت کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، امام ابد تک کی مصلحت کو دیکھتے ہیں. مالک اشتر نے جب تعجب کیا، میں نے اور آپ نے برابر آدمی کو مارا ہے، تو آپ نے فرمایا، مالک تو نے جو بھی ظالم گمراہ سامنے آیا اس کو قتل کیا، لیکن میں نے سات پشتوں کو دیکھا ہے. صرف وقت کے، البتہ دوسروں کے پاس آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اپنے زمانے کی بھی حقیقت کو دیکھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں کہ میرے ساتھ آگے. تو آپ دیکھیں حضرت مسلم. اور تیسرا ایک نقطہ یہ بھی ہے، عظیم علماء فرماتے ہیں کہ حسین نے حضرت مسلم کو یہ ذمہ داری دی نہیں تھی کہ آپ قیام کریں کوفہ میں، کوفہ میں قیام کی ذمہ داری. آپ خط کو دیکھیے جو امام نے حضرت مسلم کے ساتھ خط لکھا، فرمایا میں اپنے قابل اعتماد بھائی کو بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے تصدیق کی تمہاری جو خود تمہارے خطوط ہے اسے کے مطابق تمہارے حالات کو بھی پایا تو میں انشاءاللہ آؤں گا. بس حضرت مسلم گئے تھے حالات ہموار کرنے کے لیے، امام کو پیغام بھیجنے کے لیے. اسی لیے امام نے قیام کا حکم نہیں دیا تھا، قیام کا حکم نہیں دیا تھا. کربلا کا واقعہ پہلے سے حسین کو معلوم تھا، مدینے سے نکلتے ہوئے، مکے سے نکلتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں کربلا کے سرزمین میں میرے گردن کے رقم کو کچھ بیڑھے کاٹ دیں گے. تو حضرت مسلم کوفہ پہنچے، بڑا استقبال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں 18,000 یا 40,000 لوگوں نے بیعت کی. پھر جب ابن زیاد پہنچا، عجیب بات یہ ہے کہ اچانک وہ شہر کے اندر آیا، راستے میں لوگوں نے اس کو امام حسین سمجھا، پردہ ڈالا تھا اپنے چہرے پر، تھوڑی سی ہوشیاری کی ضرورت ہے، وہ ہوشیاری سے کام نہیں لیا، ابن زیاد پہنچ گیا دارالعمارا. بصیرت بھی، وقت کے تقاضے سمجھنا، بصیرت سمجھنا، یہ ہے. تو دارالعمارا پہنچا، وہاں والی دارالعمارا تھا اس کو راستہ دے دیا. بعد میں خطرات بڑھ گئے تو حضرت مسلم ہانی کے دولت سرا، مختار کے دولت سرا سے ہانی کے دولت سرا میں آئے. ہانی کی بڑی عظیم شخصیت اور مقام اور بڑا قبیلہ تھا. اب دشمنوں کی سازشیں، مکر و فریب کو آپ کو معلوم ہے، پہلا حضرت ہانی کو اس بہانے سے لے گیا، تم نے مختار کو، تم نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور مجھ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اس بہانے سے حضرت مسلم حضرت ہانی کو لے گیا، لے جا کر زخمی کیا، ان کو مجروح کیا. اور پھر اپنا پٹھو اس قبیلے کے ایک بڑا آدمی جو ہانی کے آنے کے بعد سب سے معروف آدمی تھا، عامر بن حجاج الزبیدی، خائن منافق ہر گروہ میں ہوتا ہے، لوگوں میں بصیرت کی ضرورت ہے، اسی کو اقتدار پر لانا چاہتا تھا ابن زیاد، اس بڑا قبیلے کے اقتدار پر لانا چاہتا تھا. اگر ہانی باہر رہتا ابن زیاد کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا. تو اس نے بڑا شور مچایا کہ ہمارا سردار جیل میں ہے، ہماری ذمہ داری اس کو آزاد کرانا. بڑا شور مچایا، قبیلہ 12,000 پر مشتمل اور اتحادیوں کو ملائے تھا تقریباً 30,000 اس قبیلے میں جنگجو تھے. آ گیا، دارالعمارہ کو محاصرہ کیا. ہم نے خبر سنی، دیکھو کس بات کو انہوں نے کس بات کو اپنا مقصد بنایا، کہا کہ ہم نے خبر سنی ہے کہ حضرت ہانی شہید ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم آئے، آزاد کرانے کے لیے نہیں آئے. قیادت بہت اہم ہوتی ہے نا، یعنی ایسی سازش کے حضرت ہانی جیل میں گئے دارالعمارہ میں، عمر بن حجاج نے شور مچایا اور قبیلے کی قیادت اس کے ہاتھ میں آئی. آنے کے بعد مقصد کیا بنایا، ہانی کو آزاد کرنا مقصد نہیں بنایا، ہانی شہید ہونے کی خبر آئی ہے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. دارالعمارہ آیا تو ابن زیاد نے شرح قاضی جو قابل اعتماد عالم تھا کوفہ والوں کا، اس سے کہا جاؤ ہانی کو دیکھو اور جا کر خبر دو ان کو کہ ہانی زندہ ہے. وہ گیا، ہانی زندہ تھے، مجروح تھے. تو ہانی نے فرمایا جا کر لوگوں کو بتانا کہ اس محل میں 20 آدمی سے زیادہ لڑنے والے نہیں ہیں، تم ابھی حملہ کرو تو فتح کر سکتے. شرح چلا گیا لیکن ہانی کے پیغام نہیں سنایا، ابن زیاد کا پیغام سنایا. ہانی کے شرح کہتا ہے کہ میں ڈر گیا، ابن زیاد کا غلام ساتھ تھا اس لیے ڈر گیا. اب اتنے ڈر جائے تو ظاہر حق حمایت نہیں کر سکتا ہے، حق حمایت کرنے کے لیے کچھ صورتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے. تو قبیلہ کو دیکھیں, جیسے ہی خبر سنی کہ ہانی زندہ ہے واپس چلے گئے, اور قیادت ایسے ناپاک آدمی کے ہاتھ میں آئے. ابن زیاد چاہتا تھا یہ اسی سیاست کے ذریعے اس بڑے قبیلے کی قیادت اس کے ہاتھ میں آ جائے. آپ جانتے ہیں اس کو کربلا میں شریعہ فرات پر 4000 کے ساتھ وہی موکل تھا. یہ دشمن کی چالاکیاں ہوتی ہے, ہمارے اندر بصیرت کی ضرورت ہے, ورنہ بصیرت کی کمی ہو تو بڑی فوج چھوٹی فوج کے مقابل میں شکست کھا سکتی. شعور, عقل مندی, حکمت عملی, یہ بصیرت اسی کو کہتے ہیں. حالات سے آگاہ ہونا, دشمن کے عزائم سے آگاہ ہونا, دشمن کے مکاریوں سے آگاہ ہونا, دشمن کے نقشے سے آگاہ ہونا. حضرت مسلم ہانی کی اسیری کے بعد لشکر لے کر آ گئے, عرض کیا, امام کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں تھا لیکن دفاع شریعت میں جائز ہے ہمیشہ. حضرت ہانی کو نجات دینا تھا, حضرت ہانی اسیر ہو گئے تھے حضرت مسلم کی وجہ سے, اور ہانی کے بغیر یہ مقصد بھی ادھورا رہ جاتا تھا. لشکر لے کر گئے, دارالعمارہ کا محاصرہ کیا. اب دشمن نے اپنے پٹھوں کے ذریعے لشکر حضرت مسلم میں پھوٹ ڈالی. آپ کو پتہ ہے کتنے حربے استعمال, البتہ بزرگان شیعہ کوفہ میں نہیں تھے کیونکہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا. حضرت مختار اور اس قسم کے کچھ بزرگان جیل میں تھے, کچھ کوفہ سے باہر تھے, تو اس طریقے سے عام لوگوں کے پاس اتنی بصیرت نہیں ہوتی ہے, وقت کے تقاضوں کو سمجھے. حضرت مسلم کے ساتھ نماز پڑھی, لیکن نماز عشاء سے فارغ ہو گئے تو 30 آدمی حضرت مسلم کے ساتھ, 18000 یا 40000 بیعت کرنے والے. اب یہ لوگ تلواروں کے مقابلے کریں گے جبکہ ایک خبر کے ساتھ اتنے بھاگ گئے, افواہ کے ساتھ بھاگنے والے دشمن کی تلواروں کے ساتھ مقابلے کریں گے. مولا امیر المومنین اہل کوفہ سے یہی فرماتے, تم گرمی سے ڈرتے ہو, سردی سے ڈرتے ہو, تو تلوار سے زیادہ ڈر رہے ہو گے. اب جب آپ آگے بڑھ رہے تھے, دروازہ کندہ قبیلہ کا دروازہ ہے, وہاں سے جب نکلے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا, اتنے تنہا ہو گئے, کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں. ایک باعزت انسان کی یہ حالت ہو جائے بہت سخت گزرتا ہے. ایک آدمی باعزت نہ ہو اس کے لیے بہت کچھ قابل برداشت ہے, باعزت انسان اب کہاں جائے. آگے جا رہے تھے, کسی مؤمنہ کو دروازے پر کھڑی دیکھ, فرمایا احمد اللہ پیاسا ہوں, کچھ پانی دے دو. پانی مانگنا یقیناً معیوب نہیں ہے, آپ خود دیکھتے ہیں معاشرے میں, خصوصاً قدیم زمانے کے معاشرے میں پانی مانگا. آج کل تو ذریعے ہے پانی خرید سکتے, اس زمانے میں یہ نہیں تھا, اس لیے پانی مانگنا کوئی معیوب نہیں تھا. اسی لیے فرمایا احمد اللہ اگر ممکن ہو تو کچھ پانی دیجیے. تو وہ اندر چلی گئی, پانی لے کر آئے, پانی پینے کے بعد حضرت مسلم کھڑے رہے. تو انہوں نے عرض کیا, اے شخص, شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں, میرے دروازے کے سامنے کھڑے نہ رہنا, چلے جاؤ اپنے گھر جاؤ. یہ کتنا گران بات ہے حضرت مسلم کے لیے, ایک عورت کہہ رہی میرے دروازے کے سامنے کھڑے نہ رہنا, چلے جاؤ, تو کتنا گران بات ہے. فرماتا احمد اللہ میرے کوئی گھر نہیں ہے شہر, اگر آپ مجھے جگہ دے گی تو قیامت کے دن نانا رسول خدا آپ کو جگہ دے گا, آپ کی شفاعت کرے گا. یہ عربی زبان میں نانا کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے, خاندانی خاندانی جد جد امجد ہے پیغمبر خدا. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حسین کے سفیر مسلم ناقل ہوں, حسین کے سفیر مسلم ناقل ہوں. تو آپ پریشان ہو گئی, سفیر حسین اکیلا میرے دروازے پر اندر بلایا, عزت کی, احترام کی, پذیرائی کی, مہمانداری کی. اس کے بیٹے آیا, بتا نہیں چاہتی تھی, بیٹے پر اعتماد نہیں تھا, اس کے اصرار پر مجبور ہو گئی, قسمیں کھلانے کے بعد کہا بیٹا ہم خوش قسمت ہیں, سفیر حسین
ہمارے مہمان ہیں، ہمیں یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ شقی سوتا ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے اٹھ کر چلے جاتا ہے۔ ابن زیاد کے پولیس کے سردار محمد ابن اشعث کے بیٹے سے کہتا ہے، کہاں گھوم رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو، مسلم ہمارے گھر پر۔ اس جملہ کا سننا تھا، اشقیا لشکر اشقیا آ گئے، گھوڑوں کی آواز آئی، حضرت مسلم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرتے، مولا آپ نے رات بھر آرام نہیں کیا، کھانا بھی تناول نہیں فرمایا؟ فرمایا مت اللہ، عالم خواب میں نے اپنے چچا علی مرتضیٰ کو دیکھا۔ فرمایا مسلم جلدی آنا، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے میری شہادت کا وقت آ چکا۔ اسی گفتگو کے دوران دشمنوں نے جناب توعہ کے دروازے کو توڑ کر اندر گھس آئے۔ حضرت مسلم نے برداشت نہیں کیا، کسی مومنہ کے گھر کی بھی حرمتی ہو جائے، غیرت آل محمد ہے، غیرت مومن ہے، کسی مومنہ کے گھر کی بھی حرمتی کو برداشت نہیں کرتے۔ ایکاش کربلا میں ہوتے، شام غریبان کے وقت ہو۔ حضرت مسلم نے دروازے کو سپر بنایا، باہر نکلے، لیکن تنگ گلیوں میں لڑنا بہت مشکل ہے۔ خوب جنگ لڑی، بڑے تعداد میں دشمنوں کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد دشمنوں نے امان دیا، آپ نے امان قبول کی۔ آپ کافی زخمی ہو چکے تھے، امان قبول کی، لیکن فوراً دشمن نے خیانت کی، دشمن نے خیانت کی، امان کی خلاف ورزی کی۔ آپ دارالعمارہ پہنچ جاتے ہیں، ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے۔ کسی نے کہا سلام کرو امیر بیٹے، کہا مالی الامیر الا الحسین، میرا امیر صرف حسین۔ ابن زیاد کہتا ہے سلام کرو نہ کرو، یقیناً تیرا سر تن سے جدا ہوگا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں میری خواہش یہی تھی کہ بدترین مخلوق کے ذریعے میں شہید ہو جاؤ۔ آپ کی نگاہ صراحی پر پڑی، آپ کو پیاس لگی تھی، جنگ کی تھی اور زخمی تھے، کافی خون بہا تھا، یہی وجہ تھا کافی تشنگی غالب آئی۔ پانی مانگا، پانی لایا گیا۔ آپ کے دندان مبارک کے نزدیک جب پہنچا، خون کا ایک قطرہ گرتا ہے پانی واپس، دوبارہ پانی آ گیا، دوبارہ خون کا قطرہ گرتا ہے، پانی واپس کرتے ہیں۔ تیسری بار جب پانی پہنچ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو کر پانی کے اندر گر جاتا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں یہ پانی میری قسمت میں نہیں، یہ حضرت مسلم پانی تمام شہداء کربلا کی قسمت میں نہیں، سب کی قسمت یہی ہے کہ پیاسے شہید ہونا ہے۔ آپ شہداء کربلا کے مقدمہ ہیں، آپ کو بھی پیاسے شہید ہونا ہے۔ حضرت مسلم نے ایک آواز دی، حسین میرا سلام ہو آپ پر۔ آپ نے وصیتیں کی عمر سعد کو، عمر سعد قریشی تھا، اسی بنا پر ابن زیاد نے حکم کیا جاؤ حضرت مسلم کی وصیتوں کو تم سن لو۔ یہ وصیت کی، عمر سعد میرے اوپر 700 درہم قرض ہے، میرے سامان بیچ کر ان قرضوں کو ادا کر، شریعت کے خیال رکھتے ہیں نا حسینی، میں قرضوں کا ادا کرنا۔ عمر سعد میں نے حسین کو خط لکھا تھا، کوفہ والا آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے، آپ نہ آئیے، کوفہ والوں نے خیانت کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت مسلم جب شہید ہو گئے حسین مدینے سے مکے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے، آپ کو پتہ چلا حضرت مسلم شہید ہو گئے، مسلم کی بیٹی کو بلایا، شفقت کے ہاتھ حضرت مسلم کی بیٹی کے سر پر پھیرایا، سمجھدار بچی تھی، فرمایا مولا کیا میں یتیم ہو چکی ہوں، میرے بابا مارا کیا ہے، یتیموں کی طرح آپ پیش آ رہے ہیں، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہونا، میں باپ کی جگہ پر، زینب ماں کی جگہ پر، آپ کو کوئی کمی محسوس ہونا نہیں دیں گے۔ بعض روایات کہتی ہے واقعہ حضرت سکینہ کو یاد تھا، جب عاشور کے دن حسین جانے لگے، فرمایا بابا آپ جب جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، آپ نے جو محبت کی تھی، جو پیار کیا تھا دختر مسلم کے ساتھ، وہ پیار میرا سب کوئی نہیں کرے گا، ابھی ہی مجھ کو اپنے گود میں بٹھا لو۔
اللہ لعنۃ اللہ علیہ وسلم
خدایا تیری عظمت کا واسطہ، خدایا تیری رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ، خدایا تیرے جود و کرم کا واسطہ، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو تو نے انسانیت کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے، ذریعہ نجات قرار دیا ہے، شہدائے کربلا کا واسطہ، سید شہدا حسین کا واسطہ، زینب ام کلثوم کا